جی.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكار لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محمد
عند محكمه
رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
عبد الرزاق الصنعانی محدث ہیں، ان کی کتاب مصنف عبد الرزاق، اس میں روایت ہے معمر سے، ان کے شیخ ہیں، اور معمر کے شیخ ابن طاووس، اور وہ اپنے والد طاووس سے روایت کرتے ہیں. طاووس علماء تابعین میں سے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصفات استنکارا لذلک انہ رأى رجلا انتفض لما سمع حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصفات استنکارا لذلک. ابن عباس نے ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص کانپ اٹھا، انتفض کانپ اٹھا، لما سمع حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنی، اس حدیث میں صفات کا ذکر تھا، اللہ کی صفات کا ذکر تھا، تو صفات کی حدیث کو سن کر وہ کانپ اٹھا، ایک خوف کا اظہار کیا، استنکارا لذلک، اس کی اس کپکپی میں اس کا انکار پوشیدہ تھا، اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار پوشیدہ تھا، کانپ اٹھا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ابن عباس نے فرما ما فرق ہاؤلاء، ان لوگوں کا کیا ڈر ہے، یہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ یجدون رقتا عند محکمہ ویہلکون عند متشابہ، جو قرآن کی محکم آیتیں ہیں ان آیتوں کو سن کر ان پر رقت آ رہی ہوتی ہے، اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو متشابہ آیتیں ہیں ان میں یہ برباد ہو جاتے ہیں، ان میں تباہ ہو جاتے ہیں، متشابہ قرار دیتے ہیں خود ہی، حالانکہ صفات کی آیات، اسماء کی آیات متشابہ نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر صفت کا معنی معلوم ہے. متشابہ کب ہوگی؟ جب معنی معلوم نہ ہو. اس سمیع کا معنی کیا ہے؟ سننے والا، تو متشابہ ہے، یہ محکم ہے، صرف کیفیت معلوم نہیں کہ وہ کیسے سنتا ہے. سننا اس کا کمال کیا، بصیر کا معنی دیکھنے والا، تو معنی معلوم ہے، متشابہ نہیں ہے، لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے، اس لحاظ سے متشابہ. تو جو چیز شریعت نے بیان کر دی اس کو مان لو، جو بیان نہیں کی اس کو اللہ کے سپرد کر دو، یہ طے کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کمال کی صفت ہے، اس میں کوئی نقص نہیں. بلما سمعت قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الرحمن انکروا ذلک، جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کیا آپ رحمان کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مر رحمان کیا ہے، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں، رحمان کو نہیں جانتے، رحمان کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، وہم یکفرون بالرحمن، یہ کفار، ان کے کفر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کرنا کفر ہے، اور یہ مقصود شیخ الاسلام کا کہ صفات باری تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق جوڑو، صحیح فہم کے ساتھ، اور صحیح ایمان لاؤ، ورنہ کسی قسم کا کفر جو ہے یہ دین اسلام سے خارج کرنے کا موجب ہو.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال مجاهد ما معناها؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فنان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا.
یہ باب جو ہے، اور اس کے بعد دو تین باب اور ہیں، ان میں شیخ الاسلام نے شرک اصغر کا ذکر کیا. شرک اصغر بعض جملوں کی حد تک ہے، بعض الفاظ کی حد تک یا بعض کلمات کی حد تک جو زبان پر جاری ہو جاتے ہیں. اگر وہ زبان پر جاری ہوئے ہیں، اکثر لوگ بول جاتے ہیں توجہ کے بغیر، تو توجہ کرنی چاہیے، لفظ کی حد تک شرک اصغر ہے، لیکن اگر وہ چیز انسان کے دل میں موجود ہے باعتبار عقیدہ کے، تو پھر وہ جملہ بھی شرک اکبر بن جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان، یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها، کہ لوگ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو اور پھر ان کا انکار کرتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں، معنی یہ کہ لوگ جانتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی خلق ہے اور اللہ کی عطا ہے، پھر ان کا انکار کرتے ہیں. اس انکار کی کیا صورت ہے، انکار کیسے کرتے ہیں؟ یہ تین معنی خود شیخ الاسلام نے بیان کیے. قال مجاہد ما معناه، مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قول الرجل، ایک شخص کا یوں کہنا کہ ھذا مالی ورثتہ عن آبائی، یہ میرا مال ہے جو مجھے اپنے آبا و اجداد سے وراثت میں ملا ہے، اپنے باپ سے مجھے ورثے کے طور پہ ملا، میرا مال ہے. یہ جملہ شرک اصغر کی حدود کو چھو رہا ہے. بات حق ہے، اس کو وراثت سے ملا ہے، مگر اس موقع پر کہے یہ مال اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے جس کا سبب وراثت ہے، سبب کا خالق اللہ ہے. لیکن یہ جملہ اس کا ظاہر غلط معنی پر منتج ہو سکتا ہے، اور شیخ الاسلام اس جملے کو شرک اصغر قرار دیتے ہیں. اس کو اللہ کی عطا کہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کی دین اور اس کی عطا ہے. اور سبب کیا ہے؟ سبب باپ کی وراثت. سبب کیا ہے؟ فلاں کاروبار، یہ میرا مال ہے، اللہ نے عطا فرمایا فلاں کاروبار کے نفع کے طور پر. یہ صحیح جملہ ہے، مگر یوں کہنا کہ یہ میرا مال مجھے فلاں کاروبار سے حاصل ہوا، اس جملے میں یعنی ایک خرابی ہے، ایک بڑی دقیق خرابی. تو اس قسم کا جملہ شرک اصغر کو پہنچا سکتا. وقال عون بن عبداللہ، عون بن عبداللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں، اس کا کیا معنی؟ لولا فلان لم یکن کذا، اگر فلانا ہوتا تو مجھے یہ نہ ملتا، یہ نہ ہوتا، اگر فلانا ہوتا تو میں آج زندہ نہ ہوتا. حالانکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے بچایا، اللہ نے عافیت دی، اور سبب فلاں کو بنایا، وہ سبب اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کی دین ہے. تو اس طرح یعنی توحید کی معرفت ہونی چاہیے کہ سارے امور میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کی طرف نسبت ہو، اللہ تعالی ہی ہر چیز کا خالق اور مالک. ٹھیک ہے، بعض اوقات ایک قاتل آتا ہے آپ کے گھر میں حملہ کرنے کے لیے اور گھر کے چوکیدار نے اس کو بھگا دیا، اس کا مقابلہ کیا، اس کو مار دیا، تو بات یہی ہے کہ چوکیدار نے آپ کے قاتل کو مارا اور آپ بچ گئے. مگر نسبت اللہ کی طرف کرو کہ اللہ نے یہ سبب دیا، اس کے فضل سے یہ ہوا، اور فلاں کو اللہ نے اس کا سبب بنا دیا. بعض اوقات اس قسم کے جملے انسان بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اس کا معاملہ شرک تک پہنچ جاتا ہے. ابن قتیبہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہاتھ اب شفاعت آلیہ دینا، میرے پاس جو مال ہے، جو نعمت ہے، یہ ہمارے جو معبود ہیں ان کی سفارش کا نتیجہ ہے. ہم نے ان کو پکارا، انہوں نے شفاعت کی اللہ کی طرف، اور اللہ نے عطا فرمایا. نسبت اللہ کی طرف ہے، مگر عقیدہ شفاعت باطلہ کے ساتھ. شفاعت باطلہ ہے، اللہ کو پکارنا کسی کے واسطے سے، کسی کو شفیع بنا کر، یہ فاسد عقیدہ، باطل عقیدہ ہے. تو اس قسم کے جملوں سے گریز کرنا چاہیے.
وقال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابو العباس کی کنیت تھی، وہ زید ابن خالد کی حدیث جو پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کی جو بارش ہوئی اس سے کچھ میرے بندے مومن ہو گئے کچھ کافر ہو گئے. اس حدیث کا حوالہ دے کے فرماتے ہیں وہذا کثیر فی کتاب و سنت, کتاب و سنت میں اس قسم کے بہت سے دلائل آپ کو ملیں گے. یضم سبحانہ وتعالی من یضیف انعامہ الی غیرہ و یشرک بہ, اللہ تعالی ان میں مذمت فرماتے ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, وہ یشرک بہ, اس طرح شرک کے مرتکب بن جاتے ہیں. نعمت اللہ کی ہے اور اس کو غیر اللہ کے نام لگا دیتے ہیں, یہ فلاں کی دین ہے فلاں کی عطا ہے, اور اس طرح کے جملوں سے وہ شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں. آپ نے حدیث پوری پڑھی ہے کہ رسول اللہ فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے, یہ جملہ ادا کر کے بعض بندے کفر کی وادی میں داخل ہو گئے. تو اس طرح کی کا عقیدہ شرک بھی ہے اور کفر بھی, جس کو یعنی پورا فہم ہونا چاہیے. اور اس قسم کے جملے جو عام ہماری گفتگو میں آتے ہیں, ہم اللہ عزت کا فضل, اس کا انعام, اس کی دین اور اس کی عطا کو شامل رکھیں اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں سبب ہم کو عطا فرمایا. جیسے آگے ایک جملہ, قال بعض السلف ہوا کا قولہم کانت الریح طیبۃ بل ملاح حاذقہ, کبھی آپ سفر کریں بحری جہاز پر کشتی پر اور کشتی بھنور پھنس جائے, طوفان آ گیا کشتی پھنس گئی, لیکن بالآخر اللہ نے کشتی کنارے لگا دی آپ بچ گئے. اب آپ کیا باتیں کرتے ہیں, کانت ریح طیبۃ, ہوا اچھی چل پڑی تھی موافق, بل ملاح حاذقہ, اور جو جہاز کا جو ملاح تھا عقل مند تھا سمجھدار تھا جو ہم کو بچا کر لیا, بچایا اللہ نے, اللہ کی نعمت کو آپ نے ملاح کے نام لگا دی, یہ توفیق اللہ کی. تو اس قسم کے جملوں میں اپنے عقیدے کے معاملے کو سامنے رکھیں, ہمیشہ اللہ کے فضل کو اور اس کی دین کو شامل رکھیں. یہ اسباب اللہ کے مہیا کرتا ہے, اللہ اسباب فراہم کرتا ہے جس سے عافیت اور تحفظ کا راستہ بندے کو حاصل ہوتا ہے, تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو, ورنہ اللہ کی نعمت آپ نے غیر اللہ کی طرف منسوب کی تو یہ شرک ہو جائے گا. جی جی ہاں ختم کر دے گا. ہاں الحمدللہ اگر کہیں گے تو اللہ کی تعریف ہوگی, یعنی اللہ کی دین اور اس کی طرف نسبت ہو جائے گی, ٹھیک ہو جائے گا. ہاں پھر ٹھیک ہو جائے گا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية الانداد هو الشرك اخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل, وهو ان تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي, وتقول لولا كليبة هذا لآتانا اللصوص ولولا البط في الدار لآتى اللصوص, وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت, وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا, هذا كله به شرك.
اس باب میں بھی شرک اصغر کی کچھ صورتیں بیان ہوئی ہیں. باب قول اللہ تعالی فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون, یعنی اللہ کے انداز نہ بناؤ اور تم جانتے ہو. انداز ند ان کی جمع, ند کا معنی شریک شبیہ مثیل, اللہ کا مثل نہ بناؤ اللہ کا شریک نہ بناؤ. اس آیت کی تفسیر عبداللہ بن عباس نے کی, اس آیت کی تفسیر نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عباس نے فرمائی ہے, اس پر غور کیجیے. مت الانداد ہوا شرک, انداز مقرر کرنا شرک ہے. اور شرک کیا ہے, اخفا من دبیب النمل, یہ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ مخفی ہے, چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ مخفی ہے. وہ چونٹی علی صفات سودا, جو سیاہ رنگ کی, جو وہ پتھر پر چل رہی ہو سیاہ رنگ کے پتھر پر, اس کی تہ میں چل رہی ہو, فی ظلمت اللیل رات کی تاریکی میں, رات کی تاریکی ہو اور پتھر ہو اس کی تہ میں چونٹی چل رہی ہو, اس چونٹی کی جو آہٹ ہے کون محسوس کرتا ہے کون سنتا ہے. فرمایا کہ شرک کا حملہ اس سے زیادہ پوشیدہ اور مخفی ہو سکتا ہے. لوگوں شرک سے بچو, تمہاری عام گفتگو میں شرک شامل ہو سکتا ہے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو. عبداللہ بن عباس نے کچھ مثالیں دیں اس کی, مثلا کس قسم کے جملے شرک ہو سکتے ہیں, یہ کہنا واللہ وحیاتک یا فلان, اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم، وحیاتی میری زندگی قسم، تیری جان کی قسم، فلاں کی جان کی قسم، شرک ہے. ہماری زبانوں پر یہ جملے آتے ہیں. اور اگر آپ قسم کے معاملے میں جس کی قسم کھا رہے ہیں عقیدہ آپ کا یہ ہو کہ یہ اللہ کے برابر ہے باعتبار قسم کے، پھر یہ شرک اکبر ہو جائے گا. اگر دل میں یہ بات ہے جس کی میں قسم کھا رہا ہوں اس کی قسم کھانا درست ہے اور یہ قسم اللہ کی قسم کے مساوی ہے، پھر یہ شرک اکبر ہو جائے گا. شرک اصغر اس لیے ہے کہ زبانوں پر یہ الفاظ جلدی سے چڑھ جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں سوچے سمجھے بغیر. وتقول لولا قلیبت ھذا لاتان اللصوص، اگر گھر میں کتیا نہ ہوتی قلیبہ تو چور آ جاتا. چور آئے اور کتیا نے بھونک کر مالک کو جگا دیا اور مالک اٹھ بیٹھا اور چور بھاگ گئے. کتیا چوروں کو بھگاتی ہے. ایک واقعہ ہے ایک پیر صاحب کا، ان کا مرید ان کے پاس گیا کہ بڑا باغ ہے ایک، اکثر لوگ اس میں داخل ہو کر پھل چوری کر کے کھاتے ہیں، تو آپ پیر ہیں ہمارے، روکیے اس چیز کو. پیر نے کہا کہ اس کا بڑا آسان راستہ ہے، دو کتے لے لو، ایک کتا پستا اور ایک بولی کتا ہوتا ہے جو کاٹتا ہے، اور پستا کتا چھوٹے قد کا ہوتا ہے جس کی نیند بڑی کچی ہوتی ہے. اگر چور آئے گا باغ میں داخل ہونے کے لیے تو یہ پستا کتا بیدار ہو جائے گا، یہ بھونکے گا، اور یہ دوسرا کاٹنے والا کتا حملہ آور ہونے والا اس کی نیند گہری ہوتی ہے، اس کے بھونکنے سے وہ جاگے گا، تو پھر دونوں کتے بیدار ہو کر چور کا مقابلہ کر اس کو بھگا دیں، تو یہ انتظام کر لو. تو اس نے کہا پیر صاحب مجھے کہاں ڈال رہے ہیں آپ، ہمارے لیے تو پستا بھی آپ اور بولی بھی آپ ہیں، یہ سارا کچھ آپ ہی نے کرنا. تو یہ لولا قلیبت ھذا لاتان اللصوص، اگر کتیا گھر میں نہ ہوتی تو چور آ جاتے. یعنی چوروں کا بھاگنا اللہ کا فضل ہے مگر کتیا کی طرف منسوب کر دی. ابن باز فرماتے ہیں یہ شرک ہے. ولو البت فی الدار لاتى اللصوص، اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی، بطخ کے بولنے سے مالک بیدار ہو گیا اور چور بھاگ گیا، بطخ نہ ہوتی تو آج چوری ہو جاتی، نقصان ہو جاتا، مگر یہ بطخ کی وجہ سے نہیں ہوا. حالانکہ فضل اللہ کا ہے مگر بطخ کی طرف منسوب کر دیا اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف. تو جملے سوچ سمجھ کر بولو. صحابی فرما رہے ہیں کہ یہ شرک ہے. بخود رجل صاحب ہی ما شاء اللہ وشیتا، ایک شخص اپنے دوست سے کہے، اپنے ساتھی سے کہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، شرک. آپ نے مشیت اور چاہت میں اپنے اس دوست کو ساتھی کو اللہ کا شریک بنا دی. یہ مسئلہ آگے مستقل ایک باب کے تحت آ رہا ہے، وہاں تفصیلی بات ہوگی. بقول الرجل لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، یہ جملہ شرکی ہے. یوں کہو لود اللہ ثم فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر فلاں نہ ہوتا، یعنی تاخیر کا جملہ. واو جو ہے دونوں کو جمع کر رہی ہے، معطوف اور معطوف علیہ کو جمع کر رہی ہے، ان کو مساوی حیثیت دے رہی ہے. اور ثم میں تراخی اور تاخیر ہے، حیثیت مساوی نہیں ہے. تو مساوی حیثیت دینا شرک ہے. اور اگر یہ مساوی حیثیت آپ کے دل میں عقیدہ کے ساتھ ہے، یہ تو جملہ ہے نا، شرکی اصغر ہے، مگر یہ اگر آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہے. لا تجعل فیہا فلانا، فرماتے ہیں کہ اس جملے میں فلاں کا نام ڈالو ہی نہ، بس لولا اللہ، اگر اللہ نہ ہوتا، اس کا فضل نہ ہوتا، اس کا احسان نہ ہوتا. ھذا کلہ بہ شرکن، ابن باز فرماتے ہیں کہ یہ سب جملے اللہ کے ساتھ شرک ہیں. جی.
وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
جی امیر عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر الله فقد كفر أو أشرك، جو شخص غیر اللہ کی قسم کھائے گا، غیر اللہ کی قسم کھائے گا، اس نے کفر کیا یا شرک کیا، کفر کیا یا شرک کیا. یہ او کیا ہے، یعنی کفر یا شرک، اس قسم کے جملے راوی کی شک کی بنا پر صادر ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کہا یا شرک کہا. کفر ہو یا شرک ہو, دونوں شدید ترین وعیدیں, معمولی وعیدیں نہیں. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ تناوب ہے, یہ او بمانا واؤ ہے, فقط کافر و اشرک, اس نے کفر بھی کیا اور شرک بھی کیا جو غیر اللہ کی قسم کھاتا. اور یہ کفر اور شرک کب ہوگا؟ شرک اکبر جب غیر اللہ کی قسم کھائے اور اس کے قسم کھانے کو حلال قرار دے, اور اللہ کی قسم اور اس غیر اللہ کی قسم کو مساوی قرار دے, مساوی حیثیت دے, تو یہ شرک بھی ہوگا اور کفر بھی ہوگا. جی ابن مسعود فرماتے ہیں لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا, اگر میں اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا لوں یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں, غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں. کیا معنی اس کا؟ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے, شرک نہیں ہے, گناہ ہے, اور غیر اللہ کی سچی قسم کھانا شرک. تو گناہ کا وبال آسان ہے بنسبت شرک کی. تو اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا میرے لیے زیادہ بہتر ہے, زیادہ آسان ہے اس چیز سے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں, کیوں غیر اللہ کی قسم شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم اگر کھاؤں گا وہ معصیت ہوگی, کبیرہ گناہ ہوگا, تو کبیرہ گناہ کی بنسبت جو شرک کا وبال ہے وہ زیادہ ہے, وہ زیادہ ہولناک ہے.
وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان, ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك, ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان, ولا تقولوا لولا الله وفلان.
حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مرضی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان, یہ جملہ مت کہو جو اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے, ولیکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان, یہ کہہ سکتے ہو جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے. یہاں تین قسم کے جملے, ایک ہے ما شاء اللہ, صرف ما شاء اللہ, یہ جوہر توحید ہے, صرف اللہ کی مشیت ہے. ایک ہے ما شاء اللہ وشاء فلان, جو اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے, یہ شرک ہے, کیونکہ اس میں اللہ تعالی کی مشیت اور فلاں کی مشیت کو آپ نے جمع کر دیا, جمع کر دیا, یہ شرک ہو. اور اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ جو فلاں ہے باعتبار مشیت کے اللہ کی مشیت کے برابر مساوی ہے, پھر شرک اکبر ہوگا. ولیکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان, یہ تیسرا جملہ, ما شاء اللہ ثم شاء فلان, جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے. ثم میں کیا فرق ہے ثم اور واؤ میں؟ واؤ میں معطوف اور معطوف علیہ دونوں جمع ہوتے ہیں, اور ثم میں معطوف اور معطوف علیہ میں تراخی اور تاخیر ہوتی ہے, یعنی معطوف کی معطوف علیہ سے تاخیر ہوتی ہے, جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے. اس کا معنی فلاں کی چاہت اور فلاں کی مشیت اللہ کی مشیت کے بعد ہے, اللہ کی مشیت کے تابع ہے. تو ثم کے ساتھ کہنا جائز ہے, سب سے بہتر صرف ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ وشاء فلان واو کے ساتھ دونوں یہ معطوف معطوف علیہ کو جمع کر دینا یہ درست نہیں. اور اگر آپ دل سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دونوں کی مشیت برابر ہے پھر یہ شرک اکبر ہو. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے ہیں, انہ یکرہ ان یقول الرجل اعوذ باللہ وبک, وہ اس بات کو ناپسند قرار دیتے تھے اور حرام قرار دیتے تھے کہ آدمی یوں کہے اعوذ باللہ وبک, پناہ چاہتا ہوں اللہ کی اور آپ کی, اور کے ساتھ. یہاں بھی واو ہے عطف کی جو معطوف معطوف علیہ کو جمع کر رہی, ایک مساوی ہے سید کے ساتھ, یہ شرک ہے. ویجوز ان یقول باللہ ثم بک, فرماتے ہیں کہ یوں کہہ سکتا ہے, جب ویسے بھی جائز ہے, وہ جائز قرار دیتے تھے یوں کہنا باللہ ثم بک, کہ پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پھر آپ کی. تو پھر کے ساتھ تراخی آ جائے گی اور جو مساوی حیثیت ختم ہو جائے گی اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ کی پناہ جو ہے وہ اللہ کی پناہ کے بعد ہے، اللہ کی پناہ کے تابع ہے. قال ویقول، ابراہیم فرماتے ہیں کہ لولا اللہ ثم فلان، کہے اگر اللہ نہ ہوتا اور فلان نہ ہوتا، یوں مت کہو لولا اللہ و فلان، اللہ نہ ہوتا اور فلان نہ ہوتا، یوں کہو کہ اللہ نہ ہوتا پھر فلان نہ ہوتا. پھر کے ساتھ جو ہے وہ تاخیر اور تراخی ظاہر کرو تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ فلان جو ہے اس کا کردار اللہ کے عمل اور اس کے فعل کے تابع ہے اور اس کے بعد ہے. جی.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله.
یہ باب ہے في من لم يقنع بالحلف بالله، جس شخص کے سامنے اللہ کی قسم کھائی جائے اور اس کی تسلی نہ ہو اور وہ اس قسم کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، ماننے پر آمادہ نہ ہو اور انکار کر دے، اس شخص کا یہ جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی، جو اللہ رب العزت کا مقام اور اس کی تعظیم ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے تو اس کو قبول کر لو، اس کو مان لو. اس قسم کو ماننا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا عقیدہ اپنانا، تعظیم کا عقیدہ، اس پر تسلی ہو جانی چاہیے. مگر بعض علماء نے اس کی تفصیل کی ہے کہ افراد کی دو قسمیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں سچے امانت دار، وہ قسم کھاتے ہیں، ان کی بات قبول کر لو، مگر کچھ لوگوں کی شہرت فاسق اور فاجر ہونے کی حیثیت سے دیندار نہیں ہے، اور یہ بات جو ہے وہ ممکن ہے کہ جھوٹی قسم کھا رہا اور جھوٹی قسم کھا کر وہ کسی کے مال یا عزت کے درپے ہو، تو اس کو قبول نہ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں معاملہ دوسرا ہے، معاملہ قسم کا نہیں بلکہ معاملہ قسم کھانے والے کے کردار کا ہے اور اس کی جو عدم امانت ہے اس کا ہے. تو یہاں بات قسم کی نہیں، بات اس کے کردار کی. تو ایسا شخص جو سچا ہو، صادق القول ہو، امانت دار ہو، اگر کسی چیز پر قسم کھا لے تو اس کو مان لو اور قبول کر لو. اور ایسا شخص جو جھوٹا ہے، کاذب ہے، اس کی شہرت جو ہے وہ ایک اچھے انسان کے طور پر نہیں ہے اور وہ کسی کا حق دبانے کے لیے قسم کھاتا ہے، تو یہاں معاملہ قسم کا نہیں ہے بلکہ قسم سے قبل اس کے ذاتی کردار کا. لہذا اگر کوئی صحیح العقیدہ اور صحیح انسان سچا قسم کھاتا ہے اس پر تسلی ہو جانی چاہیے، خواہ معاملہ آپ کی نظر میں کچھ اور ہو لیکن آپ اس کو قبول کر لیں. اس قبول کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی تعظیم کا اقرار و اعتراف کیا اور اس قسم میں اس کی تعظیم کی بنا پر اس کی بات کو قبول کر لی. اس کی دلیل عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، مت قسم کھاؤ اپنے آبا اجداد کی، مت قسم کھاؤ اپنے آبا اجداد کی. من حلف باللہ فلیصدق، جو اللہ کی قسم کھائے تو فرض ہے کہ وہ سچی قسم کھائے، جھوٹی قسم نہ کھائے. فمن حلف له بالله فلیرضى، اور جس شخص کے لیے اللہ کی قسم کھا لی جائے، کسی شخص کے سامنے اللہ کی قسم کھا لی جائے، فلیرضى، چاہیے کہ وہ اس پر راضی ہو جائے، اس کو قبول کر لے، تسلی کر لے. اس کو قبول کرنا چاہے ظاہر اس کے نزدیک کچھ اور ہی ہو اور معاملے کی شکل کچھ اور ہی ہے، مگر ایک صادق القول شخص نے اگر قسم کھا کر وہ بات کر دی تو اس کو قبول کر. اس قسم کا واقعہ صحیح بخاری میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے. ان کے سامنے ایک شخص نے چوری کی، ایک شخص نے چوری کی، فرمایا کہ سرقت، تم چوری کر رہے ہو، تم نے چوری کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ کلا واللہ الذی لا الہ الا ہو، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم جس کی سوا کوئی معبود نہیں، اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، آمنت باللہ وکذبت عینی، اللہ پر ایمان لاتا ہوں کہ تم نے قسم کھائی اور اپنی آنکھوں کو جھوٹا قرار دیتا ہوں، حالانکہ آنکھوں سے دیکھا وہ چوری کر رہے. فرمایا کہ میری آنکھیں جھوٹی ہیں، جس ذات کی تم نے قسم کھا لی اس ذات کی ہیبت کا اور اس کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو مان لوں، اپنی آنکھوں کو جھوٹا قرار دے دیتا حالانکہ چوری ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ سب سے بڑی عظیمت، ایک شخص کے دل میں اللہ کا وقار، اس کی عظمت اور ہیبت اس قدر پیوست ہو کہ دیکھ رہا قسم جھوٹی ہے پھر بھی وہ خاموش ہو جائے، قبول کر لے کہ سب کے سامنے اس نے اللہ کا نام لیا، اللہ کی قسم کھائی تو میں اس کو قبول کر لیتا۔ تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک مقربین میں سے ہوگا جو اللہ رب العزت کی اس قدر تعظیم بجا لاتا ہے۔ تو فرمایا من حلف له باللہ فلیرضى، جس شخص سے اللہ کی قسم لی جائے اور اللہ کی قسم کھا لے وہ تو اس کو قبول کر لو، اس پر راضی ہو جاؤ۔ فمن لم يرضى فليس من اللہ، اور جو اللہ کی قسم دینے کے باوجود راضی نہ ہو تو مانا اس کے دل میں اللہ کی تعظیم نہیں، فریس من اللہ، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دل اللہ کی تعظیم سے خالی، اس کو قبول کر لو۔ اگر وہ قسم جھوٹی ہے تو وہ شخص آگے چل کر خود رسوا ہوگا، ورنہ قیامت کے دن عذاب علیم کا مستحق ہوگا۔ اور آپ نے اگر قبول کر لی اس کی قسم اللہ کی تعظیم کی بنا پر تو اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رضا حاصل ہوگی اور اس کا قرب حاصل ہوگا اور اس کا اجر قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول ما شاء الله وشئ، عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئ وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد، باب قول ما شاء الله وشئت۔ اس باب میں جو مرکزی مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ہے، ہر قسم کی مشیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوتا رہے گا سب اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ کے امر سے ہے۔ وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، یعنی تمہاری مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، مستقل کسی انسان کی یا کسی فرشتے یا جن کی کوئی مشیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشیت ہے اور اسی کا امر اس کائنات پر نافذ ہے۔ لہذا یہ جملہ ما شاء اللہ وشئت کہنا شرک ہوگا، جس کا معنی ہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تلفظ کی حد تک یہ شرک اصغر ہے, زبانوں پر اس قسم کا جملہ آ جاتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہو ماشاء اللہ و شئتا کہہ کر کہ جو آپ چاہیں, کہ آپ کی مشیت بھی مستقل ہے اللہ تعالیٰ جیسی, تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا. مشیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, لہذا اس تعلق سے اپنا عقیدہ ہمیں درست رکھنا چاہیے اور اپنی زبانوں سے ایسے الفاظ یا جملے ادا نہ کریں جو شرک کی حدود کو چھوتے ہیں, کیونکہ شرک بڑا بھیانک گناہ ہے. اور یہ پہلی حدیث قتیلہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے, جو قتیلہ بنت صیفی ہیں اور یہ صحابیات میں سے ہے اور مہاجرات میں سے جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. یہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, فقال, اور اس نے نبی علیہ السلام سے کہا, انکم تشرکون, کہ آپ بھی تو شرک کرتے ہیں, تقولون, یہ کہتے ہیں, ما شاء اللہ وشئت, اشارہ مسلمانوں کی طرف تھا کہ بعض مسلمان اس قسم کا جملہ ادا کرتے ہیں, یہ بھی تو شرک ہے. بتقولون, اور آپ بھی کہتے ہیں, والکعبہ, کعبہ کی قسم, اور یہ دونوں شرک ہیں. فأمرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا, اذا ارادوا ان یحلفوا, کہ جب بھی قسم کھانا چاہیں تو قسم یوں کھا لیا کریں, برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم, وان یقولوا ما شاء اللہ ثم شئت, اور یہ کہا کریں, ما شاء اللہ ثم شئت, ثم کے ساتھ. یہ کل بات ہوئی تھی کہ ما شاء اللہ وشئت, ما شاء اللہ یہ معطوف علیہ اور شئت معطوف ہے, اور یہ عطف بذریہ واو ہے, اور واو جو ہے یہ بصورت عطف دو چیزوں کو جمع کر دیتی ہے. یہاں دو چیزیں جمع ہو گئیں, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں, اور بظاہر ان دونوں کا جمع ہونا مساوات کا تقاضا کر رہا ہے. گو بندے کے دل میں یہ مساوات نہ ہو, تو اس کو شریعت نے شرک اصغر قرار دیا ہے, اور اس سے گریز کرے اور یوں کہہ دے, ما شاء اللہ ثم ما شئت. ثم میں تاخیر ہے, تراخی ہے, یہ بھی عطف ہی ہے, لیکن یہ عطف برائے جمع نہیں ہے, بلکہ اس میں تاخیر ہے کہ اللہ چاہے پھر یا اس کے بعد جو آپ چاہیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کی مشیت مستقل نہیں ہے, آپ کسی مشیت کے مالک نہیں ہیں, بلکہ آپ کی مشیت, آپ کا ارادہ اور اختیار اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. تو یوں کہہ لیا کریں. اس تعلق سے تین طرح کے جملے ہیں. سب سے مکمل اکمل جملہ ما شاء اللہ وحدہ, جو صرف اللہ چاہے, یہ کہنا چاہیے, ما شاء اللہ وحدہ, جو صرف اللہ چاہے. یہ سب سے کامل اور اکمل جملہ, مکمل جملہ, جو توحید کی اساس پر ہے, اور اس میں کسی قسم کے شرک کا کوئی شائبہ نہیں. اس کے بعد ما شاء اللہ وشئت, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. اس میں عطف بذریعہ واو ہے, جو دونوں مشیتوں کو جمع کر رہی, جس سے سننے والے کو تاثر مل سکتا ہے کہ دونوں مشیتیں مستقل ہیں. یہ حرام ہے.
اور اگر یہ جملہ ادا کرنے والے کا عقیدہ یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرح آپ کی مشیت بھی مستقل ہے تو پھر یہ شرک اکبر. اور تیسرا جملہ ماشاء اللہ ثم ما شئت، یہ جائز ہے کیونکہ اس میں ثم سے جو تراخی حاصل ہو رہی ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آپ کی مشیت مستقل نہیں بلکہ آپ کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. یہ حدیث سنن نسائی میں ہے صحیح سند کے ساتھ. اور اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ حق کی بات یا حق کا کلمہ کسی سے مل جائے تو وہ قبول کر لینا چاہیے. وہ یہ بات یہودی نے کہی تھی اور نبی علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا اور صحابہ کو حکم دے دیا کہ تم بلکعبہ نہ کہو اور ماشاء اللہ و شئت نہ کہو. حالانکہ یہودی مبغوض ترین قوم، ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، ہمارے سب سے بڑے دشمن جن کی عداوت معروف ہے مسلم، مگر پھر بھی کلمہ حق ان کی طرف سے آیا اور وہ قبول کر لیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں گے صحابہ کو یا اپنی امت کو، وہ لازماً اللہ تعالیٰ کی وحی کے تحت ہوگا، وحی کے بغیر نہیں. یہ کلمہ حق گو ایک یہودی سے ملا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کیونکہ آپ ناطق وحی ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو آپ نے صحابہ کو یہ حکم دے دیا کہ آئندہ اس طرح قسم نہ کھائیں اور ایسا جملہ ادا نہ کریں جس میں کسی کی مستقل مشیت کے عقیدے کا شائبہ بن جائے. تو ہمیں بھی اس قسم کے کلمات سے گریز کرنا چاہیے. الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت کی بات، دانائی کی بات، حق بات ہر مومن کا گمشدہ سامان، اس کے حقدار ہم ہی ہیں. وہ کہیں سے بھی آئے اسے قبول کر لینا چاہیے. اور دین اسلام میں کوئی ایسا تعصب نہیں. یہودی خود متعصب تھے، پرلے درجے کے متعصب. عبداللہ بن سلام کا واقعہ معروف ہے، انہوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا. نبی علیہ السلام کے بارے میں علامتیں پڑھ رکھی تھیں تورات میں، مگر قوم کا پروپیگنڈا کہ وہ ساحر ہیں، جھوٹے ہیں اور شاعر ہیں اور جادوگر ہیں، اس بنا پر قریب نہیں آ رہے تھے. لیکن جو تورات نے پڑھا تھا وہ سارا منطبق ہو رہا تھا. تو نبی علیہ السلام کے قریب آ گئے دیکھنے کے لیے کہ آپ کیا ہیں، دیکھیں سنیں. جب آ کے قریب سے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو فرماتے ہیں کہ ایقنت بان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، اندر سے میرے دل سے یہ گواہی اٹھی کہ یہ چہرہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اور نبی علیہ السلام صحابہ کو واعظ کر رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے، وہ بھی سنی. افشوا السلام واطعوا الطعام ولینوا الکلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، سلام عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، گفتگو نرم کرو، جب دنیا سو رہی ہو تو تم اٹھ کر نماز پڑھو، تہجد کا اہتمام کرو. یہ کام کرو گے تو تدخل الجنت بسلام، بڑی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اسلام قبول کر لیا عبداللہ بن سلام، نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر اور آپ کی یہ گفتار، یہ باتیں سن کر، یہ فرامین سن کر. اسی وقت کچھ یہودی دور سے آتے دکھائی دی، لگا کہ اسی راستے سے گزریں گے. عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میں چھپ جاتا ہوں، آپ ان سے میرے بارے میں پوچھئے گا، ان پر ایک حجت قائم ہو جائے. چھپ گئے، یہودی قریب آ گئے، آپ نے روک لیا انہیں، پوچھا کہ کیف الرجل فیکم عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام کیسا انسان ہے؟ کہا کہ سیدنا وابن سیدنا، تمہارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے. فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے، کہنے لگے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اسلام قبول کر لے. عبداللہ بن سلام چھپے ہوئے تھے، باہر آ گئے اور فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. یہودی کھڑے کھڑے مکر گئے، ہم نے نہ کہا تھا کہ سیئنا وابن سیئنا، دال کو حمزہ کر دی، پہلے سیدنا کہا تھا، دال کو حمزہ، سیئنا وابن سیئنا. ہم نے کہا تھا بڑا برا ہے، اس کا باپ بھی بڑا برا ہے. تعصب، حق جانتے تھے پہچانتے تھے مگر قبول نہیں کرتے تھے. اس لیے قرآن نے غیر المغضوب، مغضوب کہا ہے، مغضوب علیہ، اللہ کے غضب کے مستحق. غضب کا مستحق وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچانے اور قبول نہ کرے. اور ضال کون ہوتا ہے؟ جس میں عمل کا جذبہ ہو مگر اس کے عمل کی اساس حق نہ ہو، اللہ کی وحی نہ ہو. یہ نصارہ تھا. تو یہودی متعصب تھے، دین اسلام میں ایسا کوئی تعصب نہیں. وَلَهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس سے مروی ہے. ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے کہا، ما شاء اللہ وشئت، وہی جملہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہو جو صرف اللہ چاہے، اللہ ہی کی مشیت ہے، اسی کا امر نافذ ہے، صرف یہ کہا کرو ما شاء اللہ وحدہ. یہ جملہ بعض لوگ کہا کرتے تھے. آگے آپ پڑھیں گے کہ نبی علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا مگر آپ نے روکا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے ایسی کوئی ممانعت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. اور جب یہ بات سامنے آ گئی اور آپ ناطق وحی، پھر آپ نے مستقل اس سے روک دیا ما شاء اللہ وشئت کہنے سے. جی.
ولابن ماجه عن طفيل اخي عائشه لامها قال رايتك اني اتيت على نفر من اليهود فقلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما اصبحت اخبرت بها من اخبرت، ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته، فقال هل اخبرت بها احدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
جزاك الله خيرا. فحمد الله پڑھیں، فحمد الله نہیں، فحمد الله. اور ما کان یمنعنی، ما کان یمنعنی، یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے اور اس کے راوی ہیں طفیل رضی اللہ عنہ، جو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے والدہ کی طرف سے. یہ اخیافی بھائی کہلاتے ہیں، والدہ کی طرف سے، ماں کی طرف سے بھائی تھے. طفیل فرماتے ہیں کہ رہی تو کہ انی اتیت علی نفر من الیہود، میں نے خواب دیکھا ایک کہ جیسے میں ایک یہودیوں کی جماعت کے پاس آیا ہوں. یہ خواب دیکھ رہے ہیں. قلت، میں نے یہود سے کہا کہ انکم لانتم القوم، کہ تم ایک اچھی قوم ہو، ایک کامل قوم ہو. لولا انکم تقولون عزیر ابن اللہ، اگر تم یہ نہ کہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یہ ایک بڑا ہیبت ناک اور خطرناک عقیدہ کہ تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو،
اتنا بڑا غلو اگر تم نہ کرو تم اچھی قوم ہو. انہوں نے جواب دیا کہ وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، کہ تم بھی اچھی قوم ہو، لولا انکم تقولون، اگر تم یہ جملہ نہ کہو ما شاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ثم مررت بنفر من النصارى، پھر میں خواب ہی میں کچھ عیسائیوں کے پاس سے گزرا. فقلت، میں نے کہا انکم لانتم القوم، کہ تم اچھی قوم ہو اور کامل قوم ہو، لولا انکم تقولون المسیح ابن اللہ، اگر تم یوں نہ کہو کہ مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، ان کو مسیح اس لیے کہتے تھے کہ مسح سے، یعنی چھونے سے، ان کے چھونے سے اللہ رب العزت مریضوں کو شفا دے دیتا تھا، حتیٰ کہ کوئی نابینا ہوتا تو اس کی بینائی بحال ہو جاتی، مگر اللہ کے امر سے، اللہ کے اذن سے، حتیٰ کہ مردہ بھی زندہ ہو جاتے اللہ کے امر سے، ان کے چھونے سے. یہ ایک معجزہ جو ان کے ہاتھوں ظاہر ہوتا تھا، اور یہ بات معلوم ہے کہ معجزے کا صرف ایک مظہر نبی ہوتا ہے، مگر امر اللہ کا ہوتا ہے، اور نبی کے تصرف سے معجزہ ظاہر نہیں ہوتا، نبی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا. اس لیے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے جہاں اس معجزے کا ذکر ہے، وہاں بِإذنِ کا ذکر، بِإذنِ اللہ یا بِإذنِ، کہ اللہ کے اذن سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں یا مریضوں کو شفا دیتا ہوں اللہ کے اذن سے. حتیٰ کہ ایک مقام پر فَأَنفُقُ فِيهَا بِإذنِ، کہ اس کے اذن سے میں پھونک بھی اس کے اذن سے مارتا ہوں. حالانکہ پھونک مارنا کون سا مشکل، کہ پھونک بھی اس کے اذن سے، اس کے امر سے مارتا ہوں. اس کی اگر توفیق نہ ہو تو پھونک تک مارنے پر قادر نہیں ہوں. تو چیز ہے کہ معجزے پر قدرت ہو، تو اس لیے آپ کا لقب مسیح. ان عیسائیوں نے کہا، میں نے عیسائیوں سے کہا کہ اگر تم مسیح ابن اللہ نہ کہو تم اچھے لوگ ہو. قالوا وانکم لانتم القوم، انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی اچھی قوم ہو، لولا انکم تقولون، اگر تم یہ جملہ نہ کہا کرو ما شاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ چاہے اور محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم. فلما اصبحت، جب صبح ہوئی، میں نے صبح کی، اخبرت بها من اخبرت، میں نے جو کوئی ساتھی ملا، کوئی ایک آدھ، اس کو اس خواب کی اطلاع دی، یہ خواب اس کو سنایا، بیان کیا. ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اور خواب کا ضابطہ بھی یہی ہے کہ کوئی ایسی خواب دیکھ لو تو پھر یہ دیکھو کہ سب سے بہتر انسان کون ہے جس سے خواب کا ذکر کرو. خواب کی دو قسمیں ہیں، اچھا خواب اور برا خواب. برا خواب دیکھو تو کسی کو بیان نہ کرو، بلکہ خاموشی سے کچھ صدقہ کر دیا کرو، تاکہ اگر کوئی شر کا پہلو ہے تو اس صدقے کی برکت سے وہ ٹل جائے. اور اگر اچھا خواب دیکھو تو وہ اچھوں کو بیان کرو جو بہت اچھے ہوں، تاکہ اچھی تعبیر وہ کر سکے. بعض اوقات ہر آرے غیرے کو اگر خواب سناؤ گے اور خواب خواب وہ تعبیر کر دے تو وہ تعبیر مسلط ہو سکتی. بہت اچھوں کا انتخاب کرو خواب کے لیے، چونکہ بعض اوقات خواب سے بھی دین کی باتیں معلوم ہوتی تھیں. اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ فجر کے بعد، جب انسان سو کر اٹھتا ہے اور بالکل فریش ہوتا ہے، تازہ دم ہوتا ہے، اور یہ وقت یعنی خواب کے علم کا اور اس کی تعبیر کا بہترین وقت ہوتا ہے. آپ پوچھتے ایکم را رؤیا، تم میں سے کس نے کوئی خواب دیکھا، اور کوئی صحابہ نے اہم خواب دیکھا ہوتا تو نبی علیہ السلام کو بتاتے. اور بعد اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھتے تو صحابہ کو فجر کے بعد سنایا کرتے تھے. صحیح بخاری میں سمرہ بن جندب کی حدیث ہے، کتاب الرؤیا میں، یعنی خواب کا مستقل ایک چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، اس میں یہ حدیث مذکور ہے، یہ پڑھنے والی ہے. اس میں جبریل امین نبی علیہ السلام کو خواب میں اٹھا کر لے گئے اور جنت اور جہنم کے کچھ منظر دکھائے، برزخ کے مناظر، کچھ لوگوں کو عذاب ہو رہے اور کچھ لوگوں کو جنت کی نعمتیں پہنچ رہی ہیں. یہ مختلف لوگ دکھائے, ان کے منظر دکھائے, ان کے مشہد دکھائے, ان کے گناہ بتائے, یہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے, اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے. تو یہ حدیث طویل حدیث ہے, یہ قابل مطالعہ ہے, اس کو ضرور پڑھیں, علماء سے پڑھیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا, تاکہ بڑا علم اس سے حاصل ہو سکے, بڑی نصیحت کی باتیں. تو یہ خواب کا معاملہ, چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے اس خواب کے لیے, اس خواب کی تعبیر کے لیے. قال هل اخبرت بها احد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے یہ خواب کسی کو سنایا ہے؟ قلت نعم, عرض کیا کہ جی ہاں. قال فحمد اللہ, تو آپ نے اللہ کی تعریف کی, اللہ یعنی الحمدللہ کہا, واثنا علیہ اللہ کی ثنا کی. فحمد اللہ, اگر فحمد اللہ کہو گے تو اللہ نے تعریف کی, پھر یہ فاعل ہوگا اور معنی بڑا غلط ہو جائے گا. فحمد اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی. واثنا علیہ, اور اللہ کی ثنا بیان کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات ارشاد فرمانا چاہتے تو وہ بات اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرتے تھے. ثم قال اما بعد, پھر آپ نے اما بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد, اللہ کی ثنا کے بعد. فإن طفیل رأى رؤیا, طفیل نے خواب دیکھا ہے. اخبر بها من اخبر منكم, اور تم میں سے بعض کو وہ خواب سنا بھی دیا ہے. وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا ان انهاكم عنها, تم یہ جملہ کہا کرتے تھے, ما شاء الله وشئت, یہ جملہ تم کہا کرتے تھے, كان يمنعني كذا وكذا, مگر مجھے روکتی تھی یہ اور یہ بات, مثلا حیا یا شرم. ان انہاکم عنہا, کہ میں تمہیں اس سے روکوں, میں تمہیں اس سے روکوں, کچھ حیا مانے تھی. مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہیں وارد نہیں ہوئی تھی, اور بظاہر ایک چھوٹی بات معلوم ہوتی تھی, لہذا گو مجھے ناپسند تھا مگر میں نے روکا نہیں. اب بات کھل چکی ہے, اللہ تعالیٰ کی وحی آ چکی ہے, اور یہ جملہ انتہائی غلط ہے. فلا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب تم ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ما شاء اللہ وشئت یا ما شاء اللہ وشاء محمد, جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے. ان کائنات میں سب سے افضل انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی بھی کوئی مشیت نہیں, کوئی مشیت. پچھلے بیان ہو چکا کہ دعوت دین آپ کا فریضہ ہے, آپ اللہ کے داعی بن کر آئے, دعوت کے معاملے میں بھی آپ کو مشیت نہیں دی گئی, اختیار نہیں دیا گیا. انک لا تہدی من احببت, جن سے آپ کو محبت ہے, جن کی ہدایت آپ چاہتے ہیں, آپ انہیں بھی ہدایت نہیں دے سکتے. ایک دفعہ یہودیوں نے کچھ سوال پوچھے اور کہا کہ اگر آپ نبی پر حق ہیں تو ان کے جواب آپ دے سکتے ہیں, پھر آپ کی یہ نبوت کی صداقت کی دلیل ہوگی, اور اگر آپ نبی پر حق نہیں ہیں تو یہ جواب آپ کو نہیں آئیں گے, یہ جواب نہیں دے سکیں گے. پوچھو, انہوں نے سوال کیے, آپ نے فرمایا کہ کل بتائیں گے, کل ان کا جواب دیں گے, اس توقع پر کہ اللہ کی وحی آ جائے گی اور سوال کے جواب دے دیں گے. اب معاملہ لوگوں کے سامنے ہوا, اور یہود نے وعدہ بھی کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے, مگر اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں آئی. ایک دن گزرا, دو دن گزرے, دو ہفتے گزر گئے, اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں آئی, اور یہودی بار بار آ رہا ہے. ان الیہود قوم بہت جھگڑالو قوم, حاسد متعصب قوم, انہیں ایک موقع ہاتھ آ گیا کہ جواب دو, جواب دو, آپ خاموش ہیں, اللہ کی وحی نہیں آ رہی. دو ہفتوں بعد اللہ کی وحی آئی, لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ جواب بتائے مگر پہلے ایک تنبیہ کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کل کے بارے میں کوئی کام کہنا چاہیں تو انشاءاللہ کے بغیر نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کو لاؤ کہ انشاءاللہ کل بتائیں گے. حالانکہ ہدایت کا معاملہ, دعوت کا معاملہ, اور یہود کے سامنے یہ بات ہوئی, مگر نہیں, مشیت اللہ تعالیٰ کی ہے, اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. حتیٰ کہ افضل الخلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دعوت کے معاملے میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے, سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ لہ الخلق والامر, یہ خلق اللہ کی ہے, اور اللہ کی خلق پر امر اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. ولیکن قولوا ما شاء اللہ وحدہ, یہ ما شاء اللہ وشاء محمد مت کہو, بلکہ یہ کہو کہ جو صرف اللہ چاہے, جو صرف اللہ چاہے. تو اس قسم کی باتیں بعض اوقات زبان پر آتی ہیں, شرک اصغر ہے. اگر بندے کے دل میں وہ عقیدہ نہیں ہے, اگر دل میں عقیدہ ہے تو پھر وہ شرک اکبر ہو جائے گا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خواب سے بھی علم آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے صحابی کو خواب بتایا, اور پیغمبر علیہ السلام نے اس خواب کی تائید اور تصدیق فرمائی. تو خواب سے بھی اللہ تعالیٰ کا علم آ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مسائل بذریعہ خواب بتائے گئے, یہ بھی ایک طریقے وحی ہے. اور یہ خواب بعد اوقات دوسروں کو بھی دکھایا جا سکتا ہے, جیسے اذان کی مشروعیت. اذان کا خواب عبداللہ بن زید کو آیا, اس قبل اذان نہیں تھی, اور میٹنگیں ہو رہی تھی, اجتماعات ہو رہے تھے کہ لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر کیسے دیں. وہ کسی نے ناخوس کا مشورہ دیا, کسی نے بوق کا مشورہ دیا, کسی نے کہا آگ جلائیں تاکہ جب دھواں اٹھے تو لوگ دیکھ لیں کہ وقت نماز کا ہو چکا. عبداللہ بن زید گھر آ کر سوئے تو فرشتہ خواب میں آ کر ان کو اذان سکھاتا. انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو بتایا, رات میں نے یہ خواب دیکھا. تو یہ اذان کی مشروعیت خواب سے آئی, اور خواب بھی ایک صحابی کو آیا, مگر تصدیق اللہ کے پیغمبر نے فرمایا. اب یہ معاملہ نبی علیہ السلام کی زندگی تک تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جبکہ دین بھی کامل ہو چکا, اب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے, اور کوئی دین کی بات بتائے آ کر, کوئی نئی بات جو کتاب و سنت میں نہیں ہے, تو وہ جھوٹا ہے. دین مکمل ہو چکا, اب کسی کشف, کسی خواب, کسی الہام سے کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اپنی نعمت تمام کر دی. یعنی دین کے تعلق سے جو جو نعمت ہو سکتی تھی وہ بتا دی. اس کا معنی یہ کہ نعمت, جو چیز نعمت ہو سکتی ہے وہ تمام ہو چکی, اب جو بھی نئی چیز ہوگی وہ نعمت نہیں بلکہ لعنت ہوگی. نعمت تمام ہو چکی, اب کوئی نئی چیز نعمت نہیں بن سکتی, وہ لعنت ہوگی, وہ زحمت ہوگی. تو اب یہ خوابوں کا سلسلہ موقوف ہے. اس وقت تک تھا جب تک نزول وحی کا دور قائم تھا, اب پیغمبر علیہ السلام کے وفات کے بعد اور دین مکمل ہو چکا, اب کوئی نئی چیز کسی کے فتوے سے اور کسی کے اجتہاد سے اور کسی کے خواب سے, کسی کے کشف سے اور کسی کے الہام سے نہیں آ سکتی. اگر کوئی کہے میں نے خواب دیکھا ہے تو وہ شیطانی خواب ہوگا, رحمانی خواب نہیں ہوگا.